الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے آسان درس قرآن، آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86 سے قرآن مجید کا درس سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں بنی اسرائیل کے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جنہوں نے کتاب اللہ یعنی تورات کے علم کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا، باوجود اس کے کہ تورات میں اور دیگر کتابوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ موجود تھا۔ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیف یهدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یهدی القوم الظالمین۔ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا اور وہ اس بات کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچا ہے، اور ان لوگوں کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی تھی، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت مبارکہ اس بات کا جواب ہے کہ جب یہودی اور عیسائی اپنی کتابیں پڑھتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان جو ان کتابوں میں بیان کی گئی تھی اسے جانتے تھے، تو اس کے باوجود بھی وہ کفر پہ کیسے رہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کیوں نہ دی؟ تو اس پہ یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے، یعنی انہیں کیوں ہدایت دے کہ جو پہلے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات پڑھ کر آپ کو مانتے تھے اور ان کے پاس اللہ کی طرف سے روشن نشانیاں یعنی ان کی کتابوں میں بیان کردہ صفات ذکر ہو چکی تھی، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا، تو جو شخص دیدہ دانستہ جان بوجھ کر صرف اپنی عناد، سرکشی یا حسد کی وجہ سے حق کا انکار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ ہدایت کے لیے دل کا ہدایت کی طرف مائل ہونا ضروری ہے۔ ہدایت کے لیے دل میں طلب ہدایت ہونی چاہیے، ہدایت کے لیے قبول کرنے کا مادہ ہونا چاہیے۔ ہدایت پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں کرتا کہ لوگوں کو مجبور کر کے ہدایت دے دے، بلکہ اللہ تعالی بندوں کے اختیار پہ چھوڑتا ہے، تو جو اپنے اختیار سے جان بوجھ کے حق کا انکار کرے تو خدا انہیں ہدایت سے محروم رکھتا ہے۔ تو اب ان لوگوں کا جو انجام ہے اللہ تعالی وہ بیان فرماتا ہے، فرمایا، اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنت ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ یہ ان لوگوں کی سزا اور ان کے اس کفر، عناد اور سرکشی کا بدلہ ہے کہ ایسے حق کے منکروں پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی بھی لعنت ہے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اس لعنت میں اور اس عذاب میں رہیں گے، نہ کبھی ان سے عذاب کم کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ یہ وہ سخت ترین وعید ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والوں، آپ کی شان کے منکروں کو دی گئی، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عظمت و شان کا منکر ہے اس پر خدا کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت اور اس پر تمام انسانوں کی لعنت۔ اب اس لعنت سے بچنے کا ذریعہ اور طریقہ کیا ہے؟ تو فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس دائمی لعنت سے، اس دائمی عذاب سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے توبہ کر لی جائے، اپنی ان حرکتوں سے توبہ کر لی جائے جو انکار شان نبوی ہے، اس سے رجوع کر لیا جائے، خدا کی بارگاہ میں شرمندگی کا اظہار کیا جائے اور اس کے ساتھ اپنے ایمان اور عمل کی اصلاح کر لی جائے۔ تو فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس کے بعد مزید انہی کا تذکرہ جاری ہے، فرمایا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ ایمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، پھر کفر میں اور بڑھ گئے، تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ یہاں جو آیت میں بیان کیا گیا، وہ فرمایا کہ پہلے ایمان والے تھے، پھر کافر ہوئے اور پھر کفر میں اور بڑھ گئے، تین مرحلے، ایمان، کفر اور کفر میں زیادتی۔ فرمایا کہ ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اس کے بارے میں دو تفسیریں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس سے مراد وہ یہودی تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تو وہ مومن ہوئے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کیا تو کافر ہوئے، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا تو کفر میں اور بڑھ گئے، تو یہ تین مرحلے ہو گئے۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان جب انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے یہ لوگ ایمان لے آئے، یعنی انہوں نے مان لیا کہ ایسی شان و عظمت والا نبی آئے گا، لیکن جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو یہ انکار کر کے کافر ہو گئے، اور پھر دوسروں کو ایمان سے روک کر یہ کفر میں اور بڑھ گئے۔ تو یہ تین مرحلے ان کے، ایمان، کفر اور کفر میں زیادتی۔ تو فرمایا کہ ایسوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسوں کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ گمراہ ہیں۔ اب ان کا انجام بیان کیا، فرمایا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مر گئے، ان میں سے کوئی اگرچہ اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں پوری زمین کے برابر سونا بھی دے دے تو ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ ہے کفر پر مرنے کا انجام، کہ جو شخص دنیا سے حالت اسلام میں نہ گیا اور حالت کفر میں گیا تو اس کا انجام یہ ہے کہ میدان قیامت میں اگر یہ پوری زمین کے برابر سونا بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے کہ یا اللہ یہ اتنا سونا لے کر تو مجھے معاف کر دے اور میری توبہ قبول کر لے، تو یہ اس کی نہ توبہ قبول ہوگی، نہ اس کی معافی ہوگی اور نہ اس کی جان کا فدیہ قبول کیا جائے۔ تو ایمان پر موت، یہ یوں سمجھنے کے سب سے بڑی چیز ہے، ایمان پر موت، ایمان پر خاتمہ، یہ سب سے بڑی چیز ہے، اگر یہ نہیں تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اس لیے ایمان پر خاتمے کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس شخص کو ایمان پر خاتمے کی فکر نہ ہو، اسے پرواہ ہی نہیں ہے، ایمان پہ مرے، کفر پہ مرے، کوئی سوچ ہی نہیں آتی کبھی، تو فرمایا کہ ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ برا نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح جو لوگ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے اور جو منہ میں آیا بول دیا، دین کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنت کے بارے میں، اسی طرح جو مزاح اور مسخری کرنے والے ہیں یا جو ہے وہ اس طرح کے مزاح کے، کامیڈی کے پروگرام یا فلمیں دیکھنے والے ہیں، تو اس میں کئی جگہ کفریات ہوتے ہیں، سنتے ہیں، اس پہ ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، راضی برضا رہتے ہیں، تو نتیجہ یہ کہ ایمان برباد ہو جاتا ہے. اور ایمان برباد ہو گیا تو نتیجہ کیا ہے کہ ایک تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور دوسرا جتنا مرضی پھر کچھ کر لے پھر اس کی جان چھوٹے گی نہیں، اگرچہ پوری زمین کے برابر سونا جمع کر کے بھی خدا کی بارگاہ میں پیش کر دے. کہ ایمان کا بدل یہ سونا نہیں ہو سکتا. یہ بڑی ہی نازک جو ہے وہ صورت حال ہے. آج کے زمانے میں ایمان بچانا یہ بڑی اہم چیز ہے. میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، یا جو ہے وہ پرنٹ میڈیا پر کفریات بولنے لکھنے والے، پھیلانے والے، الہاد اور لبرلزم کے پرچار کرنے والے، بے دینی پھیلانے والے، دہریت پھیلانے والے، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز کے اندر پروفیسرز تک جو ہے وہ ان چیزوں کے اندر مبتلا ہیں کہ جو بے دینی اور الہاد پھیلاتے ہیں. اپنے دین ایمان کی حفاظت فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے. اب وہ لوگ کہ جو اپنے بچوں کو بیرون ملک پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، کافروں کے ملک میں بھیج دیا اور وہاں پر جا کے پھر جو تھوڑا بہت دنیا پڑی باقی اپنا دین برباد کیا اور واپس آ گئے، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے یہ اس حوالے سے جو ہے ان کو فکر مند ہونا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اے لوگو، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. یہاں جو بیان ہوا وہ یہ ہے کہ بندہ نیکی کے اعلیٰ معیار تک، تقوی کے اعلیٰ معیار تک، یا نیکی کا جو اعلیٰ صلہ ہے جنت کی صورت میں، اس جنت تک تب تک نہیں پہنچے گا جب تک اپنی محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں. مال انسان کو محبوب ہے تو یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خرچ کی، جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خرچ کی، جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، جیسے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کرام امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ازواج مطہرات کی مثالیں ہیں. لاکھوں لاکھ درہم چاندی کے سکے، سونے کے سکے ایک نشست میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے. تو جیسے یہ جو راہ خدا میں خرچ کرنا ہے کہ اپنا پیارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، تو یہ نیکی کے اعلیٰ مقام تک پہنچنے والے ہیں. اب اس کے بعد مدینے کے یہودیوں کا ایک اعتراض تھا، اس کا جواب دیا. ارشاد فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ قل فاتوا بالتوراۃ فتلوها ان کنتم صادقین. تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے ان کھانوں کے جو حضرت یعقوب نے تورات نازل کیے جانے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے. تم فرماؤ تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو. یہ یہودیوں کا ایک اعتراض تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو نہ اونٹ کا گوشت کھاتے تھے اور نہ اونٹنی کا دودھ پیتے تھے، جبکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور اونٹنی کا دودھ بھی پیتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے ہیں، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اونٹ کے گوشت اور اونٹنی کے دودھ سے بچتے تھے، تو جب یہ ان کے پیروکار ہیں تو یہ کیوں نہیں بچتے. اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا کہ یہ جو چیزیں ہیں، ان کا گوشت، اونٹنی کا دودھ، یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر حلال تھی. تو لہذا یہودیوں کا اعتراض ہی غلط ہے. یہودیوں نے کہا نہیں نہیں، یہ تو حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حرام تھی اور ہم تک حرام ہی چلی آ رہی. اب یہودیوں نے دعویٰ کر دیا کہ یہ ہمیشہ سے حرام چلتی آ رہی، نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس حرمت کی پوری تفصیل بیان فرما دی کہ بنی اسرائیل کے لیے تمام کھانے حلال تھے، और ये जो ऊंट का गोश्त और ऊंटनी के दूध का मसला है, तो ये तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो पोते हैं, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, ये तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कुछ वजूह से अपनी जात पर इन चीजों को हराम कर लिया था। और ये तौरात के नासिल होने से पहले की बात है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद की बात है। तो फरमाया कि ऐ यहूदियो, अगर तुम ये कहते हो कि ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से हुर्मत नहीं आ रही बल्कि ये हजरत नूह और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से आ रही है, तो तौरात लाओ और उसमें ये लिखा हुआ दिखा दो कि ये हजरत नूह या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुर्मत आ रही। तो जब उनसे ये मुतालबा किया गया तो फिर वो खामोश हो गए और फिर वो तौरात से कोई भी आयत पेश ना कर सके। पता चल गया कि उनका ये कहना जो है ये झूठ था। इस आयत मुबारक से भी पता चला कि अहकाम का मनसूख होना ये हमेशा से चलता आ रहा है। जैसे तमाम खाने हलाल थे मगर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कुछ चीजों को हराम किया और अल्लाह ताला ने इनकी हुर्मत को बाकी रखा, तो जो हिल्लत थी वो मनसूख होकर हुर्मत में आ गए। नंबर एक। नंबर दो ये कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तौरात इंजील पढ़े बगैर ही तौरात इंजील के बारे में खबर दे दी कि उसमें तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। तो इससे पता चला कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की अता से इन तमाम किताबों का इल्म आपको हासिल हुआ, बगैर पढ़े खुदा के बताने से आपको इन किताबों का इल्म हासिल हुआ। तीसरी बात ये भी पता चलती है कि दीगर आसमानी किताबें या किसी और मजहब की किताबें अगर कोई आलिम इस नीयत से पढ़ता है कि उन किताबों से दीन की हकानियत, दीन इस्लाम की हकानियत और उनके मजहब का बातिल होना बयान करे, तो इस नीयत से किताबें पढ़ना जायज बल्कि बाइस सवाब है। ये नीयत ना हो या ऐसी जरूरत ना हो तो फिर इन किताबों का पढ़ना दुरुस्त नहीं होता, फिर मना है। अब इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया इन ऊपर वाले लोगों के हवाले से कि जिन्होंने अल्लाह ताला की तरफ ये गलत मंसूब किया कि उसने ये तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ही हराम की हुई थी, तो फरमाया फमन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िब मिन बाद ज़ालिक फाउलाइका हुमुल ज़ालिमून, फिर इसके बाद भी जो अल्लाह पर झूठ बांधे तो वही लोग जालिम हैं। कि जब ये खुल के सामने आ गया कि ये हुर्मत कब से है, अब इसके बावजूद कोई ये कहे नहीं खुदा ने पहले से हराम किया हुआ है, तो फिर ये खुदा पे झूठ बांधना होगा और ये जुल्म होगा। अब इसके बाद फरमाया कुल सदकल्लाह फत्तबिऊ मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा कान मिनल मुशरिकीन, ए हबीब तुम फरमाओ अल्लाह ने सच फरमाया लिहाजा तुम इब्राहिम के दीन पर चलो जो हर बातिल से जुदा थे और वो मुशरिकों में से ना थे। तो ये नबी पाक अलैहिस्सलाम को फरमा दिया कि अपनी हक्कानियत का ऐलान कर दें कि खुदा ने सच फरमाया कि इन सारी चीज़ों की हकीकत हाल और तारीख क्या है, और साथ ये फरमा दो कि ए लोगो इब्राहिम के दीन पे चलो जो हर बातिल से जुदा थे और जो शिर्क से मुबर्रा थे। अब इसके बाद खाने काबा की अजमत का बयान है और इसके पीछे भी बेसिकली यहूदियों का एक दावा था, उस दावे के जवाब के अंदर ये फरमाया गया। यहूदियों का ये कहना था कि बैतुल मुकद्दस ये खाने काबा से अफसल है, और मुसलमान ये कहते हैं कि खाने काबा जो है ये सबसे अफसल घर है। यहूदियों ने कहा कि बैतुल मुकद्दस पहले बनाया गया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि बैतुल्लाह यानी खाने काबा ये बना भी सबसे पहले है और ये बकिया हर घर से अफसल भी है। चुनाचे फरमाया इन अव्वल बैतिन वुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, बेशक सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया वो है जो मक्के में है, बरकत वाला है और सारे जहान वालों के लिए हिदायत है। तो ये फरमा दिया कि सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया कि लोग इसकी तरफ मुंह करके इबादत करें वो खाना काबा था, वो मक्का मुकरमा में था। चुनाचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा सबसे पहले जमीन पर तामीर फरमाया, तो आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया और उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहा और बैतुल मुकद्दस जो है उसके बाद तामीर किया गया। तो जो मस्जिद अक्सा वाली जगह के जो किबला बनाया गया था ये بعد میں تعمیر کیا گیا۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نماز پڑھی تھی وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خانہ کعبہ کو برکت والا فرمایا کہ اس کی اتنی برکت ہے کہ اس کے ارد گرد جو حدود حرم ہے وہاں جو بندہ نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اسے 100,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ خانہ کعبہ کی عظمت ہے کہ اس کی وجہ سے وہ پورا خطہ جو حدود حرم کہلاتا ہے وہ اتنی عظمتوں والا، اتنی شان والا ہو گیا۔ اب اسی خانہ کعبہ کی مزید فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں۔ فرمایا فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اس گھر میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اور جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ یہ خانہ کعبہ کی عظمت و فضیلت کا مزید بیان ہے کہ اس خانہ کعبہ میں اللہ کی عظمت کی کھلی نشانیاں ہیں۔ اسی میں مقام ابراہیم ہے جس پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔ تو فرمایا کہ اس میں مقام ابراہیم ہے جو بڑے شرف والا ہے، جو ایک نبی کے قدم لگنے کی وجہ سے عزت و شرف والا ہو گیا، اور یہ خانہ کعبہ اور اس کی برکت سے جو حدود حرم ہے وہ ایسے ہو گئے، فرمایا کہ جو اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا۔ حدود حرم میں جو داخل ہو وہ امن والا ہو گیا۔ لہذا جو حرم کی حدود ہیں، ایک بڑا ایریا ہے، کافی بہت بڑا ایریا ہے حدود حرم کا، اور اس کی نشاندہی بھی ہوتی ہے، تو فرمایا کہ اس میں داخل ہونے والا امن والا ہو گیا، یہاں پر حد قائم نہیں کی جاتی، یہاں پر اگر کوئی قاتل آ جائے تو یہاں اس کو جو ہے وہ سزا نہیں دی جاتی، اسے باہر لے جایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پر آنے والا جو ہے وہ اللہ کے امن و امان میں داخل ہو جاتا ہے، تو یہ امن والا۔ تو فرمایا کہ یہ گھر جو ہے جو یہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو اس پر اللہ کے لیے حج کرنا فرض۔ یہ وہ آیت مبارکہ جو حج کی فرضیت کا بیان ہے کہ خانہ کعبہ کا حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے اس شخص پر جو یہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہو، یعنی کہ اخراجات ہوں آنے جانے کے، سواری، دیگر خرچے، اور پیچھے اگر فیملی ہے تو پھر فیملی کے اخراجات بھی اتنے عرصے کے موجود ہوں تو اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا جو انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ جو حج کا انکار کرے، جو یہاں کی عظمت کا انکار کرے تو خدا بے پرواہ، اسے پرواہ نہیں ہے، لوگ اس کی حرمت کو تسلیم کرے، خانہ کعبہ کی حرمت کو نہیں مانیں گے تو خدا مستغنی ہے، اسے خدا کس کی پرواہ نہیں۔ اور حج جو فرض ہے، فرض ہونے کے باوجود نہ کرنے والے کے لیے بھی بڑی سخت وعید ہے۔ فرمایا کہ جس پہ حج فرض ہو اور پھر وہ نہ کرے تو خدا کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ بندہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ تو لہٰذا جن پہ حج فرض ہے انہیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، کروڑ پتی، ارب پتی لوگ ہیں کہ پرسنلی ہمیں ان کا پتہ ہوتا ہے کہ اتنے پیسے ہیں لیکن حج نہیں کرتے، حالانکہ حج فرض ہے ان کو۔ تو جو حج فرض ہونے کے باوجود غافل ہیں ان کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے کہ خدا بے پرواہ ہے اس سے کہ یہ لوگ جو ہے وہ حج نہیں کرتے تو یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ تو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگوں پہ حج فرض ہوتا ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم پہ حج فرض ہے، کہ پلاٹ لے کے رکھا ہوتا ہے یا اور پیسوں کا کوئی سورس ہوتا ہے یا اتنا کاروبار ہوتا ہے کہ اگر اس میں سے کچھ بیچ کر حج کریں تو بعد میں آ کے دوبارہ کاروبار شروع کر سکتے ہیں، ان پہ بھی حج فرض ہے۔ لیکن ایک تعداد ہے کہ جو حج کی طرف سے غافل ہے۔ اب اس کے بعد دوبارہ اہل کتاب سے خطاب ہے۔ فرمایا قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ اے حبیب تم فرماؤ، اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ اللہ تمہارے اعمال پر گواہ ہے۔ اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو، اس سے مراد ہے قرآن کی آیات ہے کہ اے اہل کتاب تم قرآن کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو جبکہ تم جانتے ہو कि तुम्हारी अपनी किताबों में इस नबी अलैहिस्सलाम की शान का बयान भी है और इनकी किताब कुरान का भी बयान है कि इन पर किताब उतरेगी। तो ऐ लोगों, अल्लाह तुम्हारे आमाल पर गवाह है। अब उसके बाद जो इससे अगला स्टेप था कि एक तो अहले किताब खुद ईमान नहीं लाते थे और दूसरा दूसरों को रोकते थे। तो अब अगली आयत में अगले स्टेप की बात हुई, खुद या अहलल किताब लिम तसुद्दून अन सबीलिल्लाह मन आमन तबगूनह इवजा व अंतुम शुहदा व अल्लाह बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। तुम फरमाओ ए अहले किताब, तुम ईमान लाने वालों को अल्लाह के रास्ते से क्यों रोकते हो? तुम इसमें भी टेढ़ापन चाहते हो, हालांकि तुम खुद इस पर गवाह हो और अल्लाह तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं। ये फरमाया कि ए अहले किताब, एक तो तुम खुद ईमान लाते नहीं, दूसरा जो ईमान लाने वाले हैं तुम उन्हें भी रोकते हो और उनसे भी ये कहते हो कि भाई वो जो हमारी किताबों में जिस नबी की बातें लिखी हुई है ना, वो ये नहीं है। तो यूं कहकर तुम दूसरों को वसवसे डालकर दूसरों को भी ईमान से रोकते हो। तो फरमाया कि तुम ऐसा क्यों करते हो, हालांकि तुम्हें खुद पता है, तुम खुद इस बात के गवाह हो कि तुम्हारी किताबों में इस नबी का तज़किरा मौजूद है। तो तुम खुदा के रास्ते से रोकते भी हो और तुम इसमें टेढ़ापन चाहते हो कि जो ईमान लाने वाले हैं उनको भी थोड़ा सा टेढ़ा करके रास्ते से हटा दिया जाए। तो फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे अमाल से गाफिल नहीं, तुम जो करते हो खुदा उसे जानता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब खुदा तुम्हारे अमाल को जानता है तो फिर इसका तुम्हें बदला भी देगा, इसकी तुम्हें सजा भी देगा। इसके बाद आगे इरशाद फरमाया, अब ईमान वालों को मुखातब किया गया। यहां पर तो अहले किताब से बार बार खिताब हो रहा था, अब ईमान वालों को खिताब किया गया। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीऊ फरीकन मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब यरुद्दूकुम बादा ईमानिकुम काफिरीन। ए ईमान वालों, अगर तुम अहले किताब में से किसी गुरोह की इताअत करो तो वो तुम्हें तुम्हारे ईमान के बाद कुफर की हालत में लौटा देंगे। ये जो आयत है कि ईमान वालों से फरमाया कि अगर तुम अहले किताब की बात मानोगे तो तुम्हें ईमान से कुफर की तरफ लौटा देंगे, इससे क्या मुराद है? इसका एक शान नुज़ूल है, वो ये है कि मिरशास बिन कैस नाम का एक यहूदी था, उसने अंसार के दो कबीलों को देखा, औस और खजरज को। औस और खजरज जो है वो जमाना जाहिलियत में आपस में लड़ते थे, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत से ही आपस में भाई भाई बन गए, इनमें आपस में उल्फत प्यार मोहब्बत पैदा हो। अब उस यहूदी ने देखा तो उसने क्या किया कि उसने किसी साजिश के जरिए पुरानी जंगें याद करा के इनको आपस में लड़वा दिया। तो पुरानी बातें याद कराना शुरू की, उसने उसका बाप मार दिया, उसने उसका बाप मार दिया, तो अब इन लोगों के अंदर जो है ना वो गज़ब के आसार पैदा हुए। तो अब वो आपस में करीब था कि लड़ाई खूनरेजी में बदल जाती है। किसी ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को बता दिया, सरकार अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाया कि ए लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ, इसके बावजूद तुम जाहिलियत की हरकतें करते हो। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब ये उनको डांटा तो सब ने अपने हथियार फेंक दिए, रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लिया। यहां पर उस वाक्य के एतबार से बयान किया गया कि यहूदियों की बात को तुमने माना तो उन्होंने तुम्हें लड़वा दिया। तो यहां ईमान के बाद कुफर की तरफ लौटने से मुराद ईमान लाके काफिर होना नहीं, बल्कि यहां पर मुराद ये है कि हालत ईमान के बावजूद तुम काफिराना हरकतें करते हो कि तुम आपस में लड़ते हो। यानी ये लोग ये चाहते हैं कि तुम्हें ऐसा कर दें, अगरचे अल्लाह ताला ने उन सहाबा किराम को नबी पाक अलैहिस्सलाम की बरकत से बचा लिया, लेकिन उन अहले किताब की ख्वाहिश क्या थी कि मुसलमानों को आपस में लड़ाकर उन्हीं काफिराना आमाल और हरकात की तरफ ले। अब यह आयत मुबारक जो है ये अपने अंदर बहुत से असबाक रखती है। एक तो ये है कि मुसलमानों की आपस की खाना जंगी और आपस की लड़ाई, ये मुसलमानों के और इस्लाम के दुश्मनों को बड़ी मरहूब है। इसीलिए आज भी दुनिया में जो मुस्लिम ममालिक आपस में लड़ते हैं और जो मुसलमानों की आपस में लड़ाइयां हैं, इस पे आलम कुफर बड़ा खुश होता है कि ये आपस में लड़ने में लगे हुए لہذا ان کے وسائل، ان کی دولتیں، ان کے مال، ان کی طاقتیں یہ آپس میں لڑنے میں لگی رہیں گی، آپس میں مقابلے بازی کے اندر لگی رہیں گی اور عالم کفر کے خلاف نہیں ہوں گی، کھڑی نہیں ہوں گی۔ آج ہمارے سامنے کیا ہو رہا ہے، یعنی کہ یہ آیت مبارکہ اپنے معنی کی وسعت کے اعتبار سے آج کے زمانے کو بھی شامل ہے اور پوری دنیا کے حالات کو شامل ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ مومن ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے لڑائیاں، جنگیں اور قتل و غارت گری جو ہے یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ کافرانہ کام ہے، کافروں کا کام۔ تو لہذا یہ وہ آیات ہیں جو ہمیں بہت کچھ سمجھانے والی ہیں، اور جس کی گہرائی میں جائیں تو قرآن کی اور اسلام کی تعلیمات کی جو آفاقیت ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ اب ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا، اور ایمان والوں کو تھوڑا سا یوں کہا جائے کہ جھنجھوڑا گیا، فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ایمان والو اب تم کیوں کفر کرو گے حالانکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول تشریف فرما ہے، اور جس نے اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیا تو اسے یقیناً سیدھا راستہ دکھا دیا گیا۔ فرمایا ایمان والو تم کیوں کفر کرو گے، تم آپس میں کیوں لڑو گے، جبکہ اللہ کی آیتیں قرآن تمہارے درمیان پڑھا جا رہا ہے اور تم میں اللہ کا رسول تشریف فرما ہے، یعنی کہ اتنی بڑی بات تمہارے درمیان موجود ہے کہ خدا کا قرآن موجود ہے اور خدا کا رسول موجود ہے، ان کے ہوتے ہوئے کیا تم آپس کے اندر لڑائی کرو گے اور ان کے ہوتے ہوئے آپس کے اندر خون ریزی کرو گے؟ تو قرآن آج بھی موجود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ اور آپ کی تعلیمات آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو گویا یہ ہم سے بھی خطاب کہ اے مسلمانوں تم آپس میں کیسے لڑ سکتے ہو، ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک سے کیسے لڑ سکتا ہے، ایک ملک کے رہنے والے مسلمان آپس کے اندر گروہ بن کے کیسے جنگ کر سکتے ہیں اور کیسے لڑائی کر سکتے ہیں جبکہ تمہارے درمیان خدا کا قرآن موجود ہے اور خدا کے رسول کی تعلیمات موجود ہیں؟ اگر تعلیمات پر سچے دل سے عمل کیا جائے تو آپس کی لڑائیاں ختم ہو جائیں، اور کم از کم اتنا ضرور سمجھ آ جائے کہ مسلمانوں کو آپس میں کسی صورت لڑنا نہیں چاہیے، ان کی طاقت آپس میں ایک دوسرے کو ختم کرنے میں استعمال نہ ہو، ان کی طاقت اسلام کو پھیلانے میں استعمال۔ تو یہ درس اور یہ سبق جو ہے یہ جیسے اس زمانے کے لیے تھا ایسے ہی آج کے زمانے کے لیے ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا جس نے اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیا تو یقیناً جو ہے اسے سیدھا راستہ دکھا دیا گیا۔ اب اللہ کا سہارا جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ کی تعلیم اور قرآن، کہ جس نے قرآن کو اور سنت کو اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اور آپ کی اطاعت کو مضبوطی سے تھام لیا سیدھے راستے کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ہدایت دے دی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد ایک بڑا اہم حکم ہے، بڑی اہم آیت ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ دو باتیں فرمائیں، ایک تو فرمایا اللہ سے ڈرو اور ایسا ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، کہ جتنا ہو سکتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنا ہو سکتا ہے اتنا ڈرو، اور اپنے ہر عمل کے اندر اس تقوی کو پیش نظر رکھو، اپنے عقیدے میں بھی، اپنے عمل میں بھی، گناہوں کا سامنا کرنے میں بھی، اپنے معاملات میں بھی، اپنی معاشرت میں بھی، اپنے بیوی بچوں سے سلوک کرنے میں بھی، اپنے بہن بھائیوں سے میل ملاپ میں بھی، اپنے کاروبار میں بھی، ہر جگہ اللہ کا ڈر اپنے پیش نظر رکھو۔ یہ نہیں ہے کہ نماز کے لیے تو خدا کا ڈر ہے لیکن کاروبار کے حلال حرام کے لیے خدا کا کوئی ڈر نہیں، یا لوگوں سے اچھے انداز میں ملنے میں تو خدا کا ڈر ہے لیکن نماز پڑھنے میں اور دیگر کاموں کے اندر کو خدا کا ڈر. تو یہ جو پارشلی اور جو ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو ڈر ہے یہ نہیں, بلکہ پورا ڈر ہونا چاہیے کہ وہ عقیدے میں ہو, وہ عبادات میں ہو, وہ معاشرت میں ہو, وہ فیملی میں ہو, وہ کاروبار میں ہو, وہ نگاہوں میں ہو, ہر جگہ پہ خدا کا ڈر پیش نظر ہے. اور دوسری بات فرمائی کہ تمہیں موت آئے تو صرف حالت اسلام میں آئے, کفر کی حالت میں موت نہ آئے. کہ کفر کی حالت میں موت آئی تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں. اب حالت اسلام میں موت کیسے آئے بندے کو؟ موت تو بندے کے اختیار میں نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ موت تو اختیار میں نہیں ہے, اسلام تو اختیار میں ہے. تو لہذا بندہ ہر وقت اپنے ایمان کی فکر کرتا رہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کی کوشش کرتا رہے. جب حفاظت کی کوشش کرتا رہے گا, ایمان کو محفوظ رکھے گا, تو گویا جب بھی موت آئے گی حالت ایمان میں آئے گی. تو یہ اس معنی میں ہے کہ ہر وقت اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرتے رہو اور اس کی حفاظت کرتے رہو تاکہ جب بھی موت آئے حالت ایمان میں آئے, حالت اسلام میں آئے. اس کے بعد اب ایک اور بڑی اہم آیت مبارکہ ہے, فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو, اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو. جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں ملاپ پیدا کر دیا, پس اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے, اور تم آگ کے گڑے کے کنارے پر تھے تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. یہ آیت مبارکہ اپنے اندر بہت سی چیزوں کو لیے ہوئے ہیں. پہلی بات فرمائی, اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے مت ہونا. اب اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی رسی سے مراد ایک تو قرآن مجید, کہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے مت ہونا. اور قرآن کو تھامنے سے کیا مراد؟ قرآن کا تھاملا یہ ہے کہ قرآن میں جو فرمایا گیا اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا جائے. اب وہ کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرو, آپ سے محبت رکھو, آپ کی اطاعت کرو, آپ کی اتباع کرو, آپ کے دین پر عمل کرو, آپ کی شریعت پر چلو. تو اب یہ جتنے احکام ہے یہ ہے قرآن کو تھامنا. یعنی کہ قرآن کو تھامنے کا مطلب یہ نہیں معاذ اللہ کہ حدیث کو چھوڑ دیا جائے. یہ تو حدیث کا چھوڑنا تو قرآن کو پکڑنا نہیں ہے, یہ قرآن ہی کو چھوڑنا ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے رسول کی اطاعت کرو, اور رسول کی حدیث کو چھوڑ دیا تو قرآن کو پکڑا نہیں, قرآن ہی کو چھوڑ دیا. تو اللہ کی رسی کو تھام لو, قرآن کو تھام لو, یعنی قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرو. اور دوسرا اس کا معنی بیان کیا ہے کہ جو مسلمانوں کی جماعت ہے, اکثریت ہے, سواد اعظم ہے, اسے مضبوطی سے تھام کے رکھو. اور فرمایا کہ آپس میں تفرقہ مت ڈالو, تو آپس میں جدا جدا ٹولیاں مت بناؤ. جو مسلمانوں کا بڑا گروہ ہے جسے سواد اعظم کہتے ہیں, جو الحمدللہ اہل سنت ہے, تو اتبع سواد العظم, مسلمانوں کا جو بڑا گروہ ہے اس کی اتباع کرو, اور ان کی پیروی کرو جن کی پیروی ہر نماز میں طلب کرتے ہو کہ اے اللہ میں سیدھا راستہ چلا, صراط مستقیم پر چلا, راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا. تو انعام کن پر ہے؟ نبیوں پر, صدیقوں پر, ولیوں پر, شہیدوں پر, نیکوں پر. تو جو نبیوں کا راستہ ہے, جو ولیوں کا راستہ ہے, جو صالحین کا راستہ ہے, اس پر چلیں. تو اب آپ دیکھ لیں کہ مسلمانی اسلام کا دعویٰ کرنے والے جتنے فرقے ہیں اس میں ولی کس کے اندر ہے, اولیاء کرام کس کے اندر ہے؟ وہ الحمدللہ اہل سنت, غوث پاک, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ, خواجہ غریب نواز, داتا صاحب, بابا فرید, شیخ شہاب الدین سہروردی. تو یہ سب ولیوں کو ماننے والے کون؟ ان ولیوں کو جو ماننے والے ہیں وہی ان کے پیچھے چلنے والے نا. تو ولیوں کو ماننے والے کون ہیں؟ الحمدللہ اہل سنت و جماعت. تو لہذا فرمایا کہ جو بڑا گروہ ہے اس کے ساتھ رہو، منعم علیہم کی اتباع کرنے والوں کے ساتھ رہو، سابقین کے ساتھ رہو، اور ادھر ادھر بھٹکتے نہ پھرو، اور خدا کی نعمتیں یاد کرو کہ تم تو آپس میں دشمن تھے، اللہ نے اپنا نبی بھیجا، ان کی برکت سے تمہارے درمیان محبتیں پیدا ہوئیں، تم جہنم کے گڑے کے کنارے تھے، خدا نے نبی کی برکت سے تمہیں بچا لیا، تو خدا کی نعمتوں کو یاد کرو، اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے کھول کر بیان کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقیدہ حق پر استقامت عطا فرمائے، ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن قرآن.